حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، حضرت والا کی نعتِ مبارک کے لیے بہت پیارے اشعار ہیں. نعت شریف کے اشعار حضرت والا رحمہ اللہ کے. عجم کے بیابان سے مفرور ہوں گا، 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 گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، عجم کے بیابان سے مفرور ہوں گا، عجم کے بیابان سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا کبھی تور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا کبھی تور ہوں گا.
گنبد خضرا کے دیدار سے مخمور مانے مفرور کے معنی ہے پہلے شعر میں، کہ میں عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، یعنی پورا عجم جو ہے، کیونکہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد مبارک نہیں ہے، ہمارے لیے پورا عجم جو ہے وہ بیابان ہے. یہاں سے میں بھاگ جاؤں گا اور طیبہ کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے مجھے خوشی حاصل ہوگی، وہی زندگی ہے.
سبحان اللہ.
اور یہ جو فرمایا دوسرے شعر میں، میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا. مخمور معنی خمار کہتے ہیں نشے کو، یعنی خوشی سے نشے میں ہو جانا، اتنی خوشی ہو کہ گویا نشہ ہو گیا. تو گنبد خضرا کے دیدار سے میں خوب نشے میں ہو جاؤں گا، مخمور ہو جاؤں گا، اور کبھی تور ہوں گا کبھی نور ہوں گا کبھی تور ہوں گا. اور تور کیا ہوا، تجلی نازل ہوئی تھی، وہ تور پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ کی تجلی سے جل کے کوئلہ ہو گیا. تو کبھی ایسا اللہ کی تجلی مجھ پہ ایسی نازل ہوگی کہ میں تور بن جاؤں گا اور اللہ کی محبت میں اور تجلی سے جل کے خاک ہو جاؤں گا. اور کبھی وہ تجلی جو نازل ہوئی تھی وہ کبھی وہ تجلی بن جاؤں گا، وہ تجلی سے میرا قلب متجلی ہو جائے گا.
سبحان اللہ.
تو منشا یہ کہ کبھی اس تجلی کا جو ہے فائل ہوں گا، کبھی اس تجلی سے میں مفعول ہوں گا، کبھی اس کا اثر ہوں گا اور کبھی اس کی اصل ہوں گا. غیر اللہ کے قلب پر اللہ تعالیٰ کی تجلی نازل ہوتی، تجلیوں کا تجلیات کا نزول ہوتا ہے. وہ جو تجلی تھی وہ نزول ہوا تھا، تو گویا کہ جس پہ نازل ہوئی وہ اس کے ظاہر ہے وہ نور میں نہا جائے گا کہ نہیں.
سبحان اللہ.
گویا تجلی بن جاؤں گا اور کبھی اس کا اثر ظاہر ہوگا کہ اللہ کی محبت میں جل کے بالکل خاک ہو جاؤں گا.
واہ واہ سبحان اللہ. عجم کے بیابان سے مفرور ہوگا گلستان طیبہ سے مسرور ہوگا میں دیدار گنبد سے مخمور ہوگا کبھی نور ہوگا کبھی تور ہوگا کبھی نور ہوگا کبھی تور ہوگا عجم کے بیابان سے مفرور ہوگا گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوگا گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوگا بفیض شفاعت میں مغفور ہوگا گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوگا
حمزدہ نادم گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا گناہوں کو یاد کر کے میں غمزدہ ہو جاؤں گا اور بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا. لیکن حضور صلی اللہ تعالی جو ہے رحمت للعالمین ہے, ہم گناہ گاروں کو ان کی شفاعت کا سہارا ہے, اسی سے انشاءاللہ ہم مغفور ہو جائیں گے, مغفرت ہو جائیں گے.
سبحان اللہ,
اس کی توفیق اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیں گے. جو گناہوں سے جو ندامت ہوئی یہ اس کی اس گناہوں کی تلافی ہو گئی.
سبحان اللہ,
کبیرہ گناہ بھی, چھوٹے گناہ تو نیک عمل سے معاف ہو جاتے ہیں, کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. تو گویا اس کی توفیق پہلے دیں گے, جو غمزدہ نادم ہوئے اس کی توفیق دیں گے, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, ان کی مغفرت سے ہم گناہ گاروں کا کام بن جائے,
سبحان اللہ,
ان کی شفاعت سے ہماری مغفرت ہو جائے.
سبحان اللہ, گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوگا گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوگا بفیض شفاعت میں مغفور ہوگا. اڑے گی ہوا سے, اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ, اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ میں ایسے غباروں میں مستور ہوگا. اڑے گی ہوا سے, سبحان اللہ, یہ ایسا پیارا انداز محبت حضرت والا کا.
جاؤں گا یعنی جو ایسی پاکیزہ ہوا ہے کہ وہاں کی جو خاک اڑے گی تو اس کے اندر اس کے جو غبار ہوتا ہے وہ جو گھیرا سا بن جاتا ہے تو میں اس کے اندر چھپ جاؤں گا, اور یہ شرف مجھے حاصل ہوگا کہ مدینے کی خاک میرے میں میں گویا کہ بالکل نہا جاؤں گا, چھپ جاؤں گا.
سبحان اللہ,
حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب مدینے میں داخل ہوتے تھے, حضرت نے سنایا سب باتیں حضرت والے کی ہیں, ہم کہاں سے جانتے, سب شیخ کی باتیں ہیں میرے. رات ایک شخص نے, آپ کو سنا دیتا ہوں, خواب دیکھا کل رات, مفتی شاہ صاحب نے سنایا کہ حضرت والا اپنی خانقاہ سے یہاں تشریف لا رہے ہیں. پوچھا کہ حضرت آپ یہاں کیسے, گاڑی تیار کھڑی ہے, تو حضرت نے فرمایا کہ میں میر صاحب کی مجلس میں جا رہا ہوں.
اللہ اکبر,
یہ بشارت ہے. اس میں میرے دل میں تعبیر یہ آئی کہ یہ جو مجلس ہے یہ دراصل حضرت کی مجلس ہے, ہماری نہیں ہے, حضرت کی مجلس ہے گویا یہ. میرے لیے بہت بڑی بشارت ہے، اللہ اس کو حقیقت بنا دیا. سب جو کچھ باتیں سنی ہیں، بارسی سنی ہیں، حضرت کے ارشادات ہیں سب، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں داخل ہوتے تھے تو اپنی چادر مبارک کو اتار دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ مدینہ کی ہوا مجھے اور یہاں کی خاک مجھے لگ جائے، مدینہ کی خاک مجھے لگ جائے، اس وقت چادر بھی اتار دیتے تھے. ایسی پاکیزہ، ایسی مبارک خاک ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو ٹچ ہوئی ہے، اس کے ذرات تو وہ چلتے ہی رہتے ہیں. جو 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 خاک اس میں ملی، جیسے پھونک مارتا ہے آدمی پانی پہ تو پانی تو کدھر ذرے میں پہنچ جاتی ہے، تو جب اس کے اندر دوسرا پانی ملاتے ہیں کہ نہیں، اسی طرح اس خاک میں خاک، خاک میں خاک ملتی رہی، وہ ذرات اور وہ نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں مبارک کے بعد.
واہ 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 جزاک اللہ، واہ 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 جزاک اللہ، خوب خوب جزاک اللہ.
ابھی ابھی دل میں آئی پہلے سے،
کیا بات ہے.
پھر پڑھو.
گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا، گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا، بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا. اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا. اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا. عجم کے بیابہ سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. مدینے کے انوار شام و سحر سے، مدینے کے انوار شام و سحر سے، سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا. مدینے کے انوار شام و سحر سے، سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا.
انوار آئے مدینے کے ذاتی تھوڑی تھے، وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی برکت سے وہ فضاؤں میں وہ انوار جو ہے جو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے. جس حضرت والا فرماتے تھے کہ جو چاند وہاں نکلتا ہے تو وہ اس حصے چاند تر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ کتنی بار نظر مبارک پڑی ہوگی آپ نے چاند دیکھا. تو ہم بواسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک جس پہ پڑی ہے، بواسطہ اس کا دیدار کر رہے ہیں، گویا آپ کی نظر کا بواسطہ دیدار ہو رہا ہے. تو مدینے میں جو انوار ہیں شام و سحر میں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار ہیں جو سارے مدینے کی فضاؤں میں جذب ہو گئے اور قیامت تک باقی رہیں گے. کیونکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہر چیز باقی ہے، آخری دین ہے، دین بھی قیامت تک باقی رہے گا اور آپ کے انوار بھی قیامت تک باقی رہے گا. جو وہاں مزہ آتا ہے وہ اسی انہی انوار کی وجہ سے آتا ہے. پہلی دفعہ میری سمجھ آئی، پہلی دفعہ میری انوار حضرت کی برکت ہے کہ یہ سمجھ میں آ رہے ہیں. انوار ایسی سمجھتے تھے کہ بھائی روشنی نور، مگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار جذب ہو گئے، یہ حضرت والا کا فیض ہے. ہماری عقل کی بات نہیں ہے، یہ شیخ کا فیض ہے.
سبحان اللہ. مدینے کے انوار شام و سحر سے، مدینے کے انوار شام و سحر سے، سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا میں روزے پہ صلی اعلی نظر کر کے، میں روزے پہ صلی اعلی نظر کر کے، میں روزے پہ صلی اعلی نظر کر کے، بدل نور ہوگا بجا نور ہوگا، میں روزے پہ صلی اعلی نظر کر کے، بدل نور ہوگا بجا نور ہوگا. عجم کے
میرے سب نور بن جائیں گے جب میں صلی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کروں گا، تو اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سے، اور میں جو ہوں خود سراپا، میرے دل و جان جو ہے وہ نور بن جائیں گے. سراپا دل و جان سے رنجور نور ہوں گا،
بدل نور ہوں
گا بجان نور ہوں گا، دل و جان نور بن جائیں گے. حضرت والا وہ فیض جو ہوتا ہے، بعض دفعہ اسی جو آخری سفر حضرت کا ہوا 2004 میں، حضرت والا صلاۃ السلام پیش کر رہے تھے اور کافی عرصے بہت دیر تک وہاں کا جو دربان اگر اشارہ کر دیتا تھا تو حضرت والا پھر رکتے نہیں تھے. فرمایا کہ یہ دربان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کا اشارہ کرنا گویا کہ ادھر سے ہم کی خلاف ورزی، دربان کو بھی ہمیں ایسے ہی ادب کرنا ہے. اگر رکتے نہیں تھے تو آدھا گھنٹہ تقریباً ہو گیا اس دن، وہ بار بار آتا تھا اور والا کے پاس آ کے پھر رک کے واپس چلا جاتا، پھر آیا پھر رک کے چلا. وہ ہمت نہیں ہوئی اس کی. تو ہمارے ایک دوست تھے، میرے ساتھی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا جاگتی ہوئی آنکھوں سے کہ روزہ مبارک سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے باہر، اور حضرت اپنے دستے مبارک میں، دونوں دستے مبارک میں حضرت کا چہرہ پکڑ لیا، بچے کا پکڑتے ہیں چہرے کو اپنے دستے مبارک سے پکڑ کے پیشانی پہ کئی بوسے دیے، ان کو کش ہوا. تو جس طرح یہ تو نظر آ گیا، ورنہ بات یہ ہے کہ دل و جان جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے نور بن گیا. اہل اللہ پر خصوصاً جس کا جیسا تعلق ہے، جس کا جتنا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اتنا ہی اس کو یہ انوار اس کے دل و جان نور بن جاتے ہیں.
واہ واہ واہ.
یہ بقدر تعلق اور بقدر ہر ایک کے کو تو یہ نہیں ہوتا کہ سب کو فیض ہوتا ہے، سب کو ثواب ملتا ہے، سب کو وہاں کے تجلیات حاصل ہوتی ہیں، لیکن جو خاص الخاص بندے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. تو جو بہت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، ان کے ساتھ یہی ہوا کہ آپ نے بوسے دیے، ان کو بوسا ملتا ہے نا، اس کا قرب خاص نصیب ہوتا ہے.
واہ واہ.
تو دل و جان نور بن جاتے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت آج میں تو حضرت والا کی نعت مبارک پڑھ رہا تھا کہ آپ کے اوپر ذوف ہے اور تشریح کم ہوگی اس میں، لیکن حضرت ایسی تشریح ہے اور ایسی مجلس ہے الحمدللہ، پہلی دفعہ عجیب و غریب. ذوف کی وجہ سے حضرت میں نے نعت کا انتخاب کیا تھا کہ تشریح کم ہوگی، آپ کے اوپر اتنا زور نہیں آئے گا. تو الحمدللہ. میں روزے پہ صلی علی نظر کر کے میں روزے پہ صلی علی نظر کر کے بدل نور ہوگا بجا نور ہوگا عجم کے بیابا سے مفرور ہوگا ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا کبھی دل میں اپنے نہ مغرور
راہ سنت پہ چل کے ہر ایک عمر میں راہ سنت پہ چل کے خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا منصور وہ نہیں جن کا ان الحق نکلا تھا وہ منصور مراد نہیں بلکہ منصور کے معنی نصرت سے ہے نصرہ ینصرو کا مفعول ہے کہ یعنی مجھے اللہ تعالی کی نصرت اور مدد آ جائے گی اور ہر ایک ہر بات میں راہ سنت پہ چلنے سے یہ نصرت نصیب ہو جائے گی اور شیر حضرت کا بھی ہے وہ خود اس کی تشریح ہے کہ راہ سنت پہ جو چلے اختر ہے عجم اس کا پھر مدینے راہ سنت پہ جو چلے اختر اگر وہ ہے عجم اس کا پھر مدینے میں اگر وہ عجم میں رہتا ہے تو اس کے لیے کیونکہ وہ سنت پہ چل رہا ہے وہی اس کے لیے مدینہ اسی میں اس کو وہ قرب حاصل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کے حضوری نصیب ہے اس کو اور بہت سے جو سنت پہ نہیں چلتے وہ اگر مدینے میں بھی رہ رہے ہیں تو ابھی مدینے میں نہیں ہے دور ہیں مدینے سے تو راہ سنت ایسی عظیم الشان چیز ہے تو ہر 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 بات میں سنت کی اتباع کر کے جو ہے مجھے یہ مقام حاصل ہوگا نصرت کا اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کا مقام نصیب ہو جائے منصور تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ منصور جنہوں نے اللہ کہا تھا تو وہ مغلوب بزرگ سے اللہ والے بھی تھے لیکن مغلوب الحال تھے مغلوب الحال ہونا کوئی کمال نہیں ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ منصور تو بچہ تھا عبدالحق رضوی فرماتے ہیں منصور بچہ تھا ایک گھوٹ میں بھی نہ بدا یہاں تو خم کے خم پی جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں وہ تو منصور جو تھے وہ تو مغلوب الحال ہو گئے تھے اس جو کچھ وہ کہہ رہے اللہ کی طرف سے جو ان الحق انہوں نے کہا وہ انہوں نے یہ مطلب نہیں تھا کہ میں خدا ہوں نعوذ باللہ بلکہ وہ آواز سن رہے تھے ان الحق کی اتنا کچھ نصیب ہو گیا تھا تو اس کو برداشت نہیں کر سکے اسے وہی زبان سے جاری ہو گیا ان الحق ان الحق تو اس لیے ان کے شیخ حضرت جنید شیخ سے بہت قرب کا زمانہ ہے تو وہ ان کو کہتے تھے کہ تم پہ جو کیفیات طاری ہوتی ہیں وہ اس کو آپ برداشت کر سکتے ہیں آپ برداشت کرنے کی کوشش کرو یعنی وہ جو حال تھا وہ اس کو وہ ضبط کر سکتے تھے مگر وہ اس میں کمزور ان کی ہوئی کہ وہ اس کو ضبط نہیں کر سکے اس لیے اگر ایک شبلی تھے ان کے اوپر بھی کبھی کیفیت طاری ہوتی تھی تو شیخ پہچانتا ہے تو جب ان کے اوپر کوئی کیفیت طاری ہوئی منصور کے اوپر رحمت اللہ علیہ، اللہ کے پیارے ہیں، یہ کوئی ان کو حقیر نہ سمجھے، نعوذ باللہ، خاص ولی اللہ تھے. مگر وہ یہ کہ بہت سے ولی غالب الاحوال ہوتے ہیں، اپنے احوال پہ غالب ہوتے ہیں، اور یہی کمال ہے، اور بہت سے مغلوب الحال ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بھی پیارے ہوتے ہیں اللہ کے. تو مگر کمال نہیں ہوتا، کمال وہی ہے کہ اپنے حال پہ غالب رہے. جیسے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کبھی ایسے مغلوب الحال نہیں ہوئے، اپنے حال پر غالب رہتے. ان سے زیادہ حالت کس کی، کیف و مستی کی، نبی سے زیادہ کس کو حاصل ہو سکتی. تو وہ غالب الاحوال تھے. تو حضرت منصور پہ جب ایسی کیفیت تاری ہوتی تھی اس میں، اور وہ گھر میں داخل ہو جاتے تھے، تو حضرت جنید فرماتے تھے عورتوں سے پردہ کر لو، پردہ کر لو. اور جس وقت شبلی پہ ایسی کیفیت تاری ہوتی تھی، علامہ شبلی پہ، یہ شبلی نمانی والے نہیں، اس زمانے کے شبلی ولی اللہ تھے، حضرت جنید کے، حضرت جنید کے مرید تھے دونوں. تو وہ جب داخل ہوتے تھے پھر آپ پردہ نہیں کرتے تھے، پردے کہتے وہ یہ ابھی اس دنیا میں نہیں ہے، ان سے اب پردہ اور کچھ ہوش نہیں ہے. ان کو اتنا ہوش ہوتا تھا کہ پردہ ان پہ لازم تھا، ان سے یہی فرق تھا. تو اس واسطے مغلوب الحال ہو گئے، اور پھر بہت بڑا فتنے میں پڑ گئے، وہ سر قلم کرا دیا. حالانکہ وہ کوئی ظالم نہیں تھے، مظلوم سے شیعہ تھا، اس نے ان کو وہ کیا، شیعہ نے اس کو زبردستی فتویٰ دے کے اور ان کو وہ کرا دیا دشمنی میں. تو یعنی منصور ہو جاؤں گا، اللہ تعالی کی مدد مجھ پر، مدد اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کا پیارا ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور خاص نصرت ہر معاملے میں حاصل ہو جائے گی. راہ سنت پہ جو چلے اختر ہے عجم، اس کا پھر مدینے میں، تو اس کا عجم بھی، اس کا عجم یعنی جو مدینے حجاز سے باہر کے حصے کا جو ہے وہ عجم کہلاتا ہے، اور حجاز میں جو ہے وہ عرب کہلاتے ہیں. تو جو سنت پہ چلتا ہے اس کا، جو جس ملک میں بھی رہتا ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ایسا حاصل ہوتا ہے کہ جو مدینے سے بھی زیادہ، مدینہ میں جو لوگ رہتے ہیں اور سنت پر عمل نہیں کرتے، گناہ سے رہتے ہیں، تو وہ مدینے میں ہوتے ہوئے مدینے میں نہیں ہیں، اور جو دوسرے دور رہتے ہیں وہ مدینے سے دور ہو کے بھی مدینے میں. مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا، حضرت کہتے ہیں مدینے میں جب قلب جان چھوڑ آیا، میں محجور ہو کر نہ محجور ہوں ایسی میں.
سبحان اللہ، سبحان،
محجور میں ہجرت اور جدائی، میں جدا ہو کے بھی جدا نہیں ہوں گا، میں مدینہ ہی میں ہوں گا، میرے قلب و جان تو وہاں ہے.
سبحان اللہ، سبحان. ہر ایک امر میں راہ سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا، میں ممنون ہوں گا، میں ممنون ہوں گا، خدا کے کرم کا میں ممنون ہوں گا، خدا کے کرم کا کبھی دل میں اپنے نام غرور ہوں گا، میں ممنون ہوں.
متکبر کے ہیں، مغرور کے معنی عربی میں تو دھوکے کے ہیں، لیکن اردو میں جو مستعمل ہے اس کے معنی تکبر کے ہیں. تو حضرت والا فرما رہے ہیں کیا ہے،
میں ممنون ہوں گا،
میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا، اور کیا ہے،
کبھی دل میں اپنے
سری دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا، کیونکہ کسی کو کوئی نعمت مل جاتی ہے اس میں اکثر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور جو اہل اللہ خاص ہیں ان کو تکبر کے اور زیادہ ممنون ہو جاتی ہیں، خدا کے کرم کے ممنون کہ اللہ آپ کا کرم ہے، ہم تو اس قابل نہیں تھے. حضرت رفاعی رحمت اللہ علیہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مصافحہ نصیب ہوا تھا، ایک لاکھ کا مجمع تھا، وہاں آپ نے ایسے پیارے تھے کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کی اولاد میں سید تھے، میں آپ کی اولاد میں ہوں، آپ مجھ سے اپنا دستے مبارک ہوئے، تو قبر مبارک سے آپ کو دستے مبارک نکل آیا، آپ نے اس کو بوسا دیا، سب دیکھ رہے تھے، تو ان کے دل میں خیال ہوا کہ آج سے میری کرامت کا شعرہ ہو جائے گا، تو وہیں لیٹ گئے نیچے اور لوگوں سے کہا کہ میرے اوپر سے چل کے جاؤ، تاکہ میں اس واسطے کی میرے اندر بڑا ہی ناز تکبر نہ پیدا ہو گیا. تو ایک بزرگ تھے، سب لوگ اس کے اوپر سے گزر کوچ کوچ کے جا رہے تھے، ایک بزرگ جو تھے وہ بچ کے گئے دوسری طرف کو ہو کے سرانے کی طرف سے. کسی نے پوچھا کہ آپ بس کی کیوں اوپر پھلان کے نہیں گئے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ دوسرے تو نادان تھے، ان کو تو اپنی نادانی کی وجہ سے ان کو نہیں ہوا، میں اگر کود کے جاتا تو جل کے خاک ہو جاتا، اللہ تعالیٰ مجھے سزا دیتے اس کی، میں اس کے مقام سے تو اہل اللہ اللہ کے کرم کے ممنون ہو جاتے ہیں، نہ کہ مغرور. تکبر ان کے یہاں نہیں آتا، بلکہ اللہ پر نظر ہوتی کہ اللہ یہ اس مدینے کے آ کر جو مجھے اللہ آپ نے اپنا قرب عطا فرمایا، یہ محض آپ کا کرم اور آپ کا احسان ہے، میں اس کا اہل نہیں ہوں. بس بجائے تکبر کے ان کے دل میں تواضع پیدا ہو جاتی ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا، کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا، احد کے شہیدوں کے خون وفا سے، احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا، احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا.
خود میں جو وفاداری صحابہ نے دکھائی، جو وفا کہ اپنی جانوں کا کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، تو ان کے خون وفا سے میں یہ کس لیے کیا؟ پابند دستور، یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون کی اور دین کی پابندی کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی پابندی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی محبت اسی کو پابند دستور، دستور معنی دین، جیسے یہاں کا دستور کہلاتا ہے نا، آئین جسے کہتے ہیں، اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، دین جو ہے، تو اس سے میں سبق لوں گا کہ اس دستور کی خاطر انہوں نے اپنی جان دی تھی، تو میں بھی پابند ہو جاؤں گا دستور اور شریعت کا اور سنت کا، ان کا خون مجھے یہ سبق دے رہا ہے.
سبحان اللہ،
عجیب و غریب شعر ہے،
سبحان،
حضرت والا الہامی اشعار.
سبحان،
احد کے شہیدوں کے خون وفا سے، احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوگا، سبق لے کے پابند دستور ہوگا. مدینے میں جب، مدینے میں جب قلب و جاں چھوڑ آیا، مدینے میں جب قلب و جاں چھوڑ آیا، مدینے میں جب قلب و جاں چھوڑ آیا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوگا. مدینے میں جب قلب و جاں چھوڑ آیا، میں
جب کسی چیز سے، شہر سے آدمی الگ ہوتا ہے کسی محبوب کے پاس سے تو جدائی ہو جاتی ہے نہیں. نظر فرما رہے ہیں کہ جب میں تو اپنے دل و جان ہی چھوڑ کے آیا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، تو پھر جدائی، جدا ہو کر بھی میں ان سے جدا نہیں، محجور ہو کے نہ محجور ہو. اگرچہ جدائی کی شکل ہے مگر جدائی نہیں ہے، کیونکہ میرا دل و جان وہی ہے.
سبحان اللہ.
ایک اور شعر بھی ہے میں بھول جاتا ہوں. ہاں، اختر میرے قلب جائیں وہاں
مدینے سے،
ہاں اختر میرے قلب جہاں ہیں وہاں مدینے سے گو دور رہتے ہیں. دل و جان کیسے فرماتے ہیں کہ ہمارا کیوں، میں وطن زندہ باد، وطن زندہ باد چکا ہوں. کیسے کہوں کیونکہ میرا دوسرا شعر کیا ہے اس کا، ہے وطن میں مگر دل وطن میں ہے، اے مدینہ فدا تجھ پہ ہوں سب وطن، سینکڑوں وطن اے مدینہ آپ تیرے پر قربان ہیں، کیونکہ ہمارا وطن تو مدینے میں ہے، ہمارا دل تو مدینے ہے، دل و جان تو وہیں ہے. ہمیں وطن سے کیا غرض ہے، ہمارا وطن وہیں ہے جہاں ہمارے قلب و جان ہیں، جس سے
مدینے میں جب قلب و جاں چھوڑ آیا، مدینے میں جب قلب و جاں چھوڑ آیا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوگا.
حضرت کے کلام میں شعر میں دیکھو اس کی آگ بھری ہوئی، مدینے میں جب قلب و جاں چھوڑ، اچھے سادے الفاظ میں لیکن کیا چیز ہے، ایسے جیسے کہ آگ کا سمندر ہے،
سبحان
اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، کہ عشق کی آگ کا سمندر ہے.
بے شک.
مدینے میں جب قلب و جاں چھوڑ آیا، مدینے میں جب قلب و جاں چھوڑ آیا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوگا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوگا. احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوگا، سبق لے کے پابند دستور.
اس کے پہاڑ پہ تقریر فرمائی تھی، وہ ان کے سامنے یعنی اس کے شہیدوں کے قبرستان کے سامنے فرمایا تھا، ان صحابہ نے تو اپنے گردنیں کٹا دی اللہ کے دین پر، اپنے جان قربان کر دی، اور ہم سے آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوتی، تھوڑا سا دل پہ زخم بھی نہیں کھاتے. جان دینا زیادہ مشکل ہے، نظر جھکا دینا زیادہ مشکل ہے، کیونکہ ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا. اتنا تو سیکھ لیں ان جنہوں نے جانیں دی ہے اپنی جان، بھائی ہم اپنے دل کا خون کر لیں تو سمجھ لو کچھ مشابہت تو پیدا ہو جائے گی. تو پابند دستور ہو جاؤ گے. اللہ کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا وضو من الصالحین, یہی دستور ہے, اس دستور پہ عمل کر کے پابند دستور بن جاؤ گے دین پر عمل. کیونکہ صحابہ نے تو اپنا خون بہایا, ہم اپنے دل کا خون کر لیں تو کچھ ان سے مشابہت پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ اسی پہ فضل فرما دے.
سبحان
احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوگا قبا کی زیارت. قبا کی زیارت وہ نفلوں سے اختر, قبا کی زیارت وہ نفلوں سے اختر, ہر ایک راہ سن سے پر نور ہوگا قبا کی زیارت. وہ نفلوں سے اختر قبا کی زیارت, وہ نفلوں سے اختر, ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوگا. عجم کے بیابا سے مفرور ہوگا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوگا, میں دیدار گنبد سے مخمور ہوگا. کبھی نور ہوگا کبھی تور ہوگا.
مدینہ منورہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے تو اس پہلی جو مسجد بنی تھی مسجد قبا تھی, اس کے بعد پھر آپ تشریف لے مسجد نبوی بعد میں بنی, لیکن پہلی مسجد یہ آپ نے بنی ہے یہاں نمازیں پڑھی. اور اس کے مقابلے میں پھر جس کے قرآن پاک میں بھی ذکر ہے وہ کون سی مسجد انہوں نے بنائی تھی, مسجد ضرار جو منافقوں نے, تو اللہ تعالیٰ نے مطلب فرمایا کہ یہ اس کا نام مسجد ضرار ہے, کہ مسجد ضرار اس کا نام و نشان کا پتہ ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم جہاں پڑے وہ باقاعدہ وہاں مسجد بھی قائم ہے, وہ جگہ بھی جہاں نماز پڑھا کرتے تھے وہ بھی قائم ہے. سعودی حکومت نے نشانات مٹا دیے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ چھوڑ دیا, لوگوں کو تو معلوم ہی ہے, وہ جگہ بھی باقی ہے جہاں آپ نماز ادا فرماتے تھے. مسجد قبا جو ہے پہلی مسجد ہے مدینہ منورہ میں قائم ہوئی, تو اس کے مقابلے میں مسجد ضرار کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مسجد ضرار ہے, منافقین نے یہ مسجد نہیں ہے, اس کو ختم کر دیا گیا. تو اس پہ چل کے اللہ کے راستے میں وہ جو نور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا اور مسجد میں داخلے کے وقت کا جو نور اس فضا میں ہے, میں اس سے پرنور ہو جاؤں گا. ہر راہ سنت پہ چل کے, یعنی جو بھی آپ کا سنت ہے جو اس پہ میں چلوں گا, اس میں وہاں آپ نے عبادت بھی کی ہے تو پوری زندگی اسی آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کے میں پرنور ہوں گا. اور پہلا قدم یہی تھا جو مدینے میں آپ کے مسجد مبارک بنی, مسجد قبا. ٹھیک
پڑھیے.
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.
مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی، مشفقی و مصلحی و مربی و محسنی، حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم و اطال اللہ بقاءہم کا مرتب شدہ اور جمع شدہ یہ سفر نامہ جنوبی افریقہ، جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کا سفر نامہ ہے. 1998 میں حضرت کا یہ سفر ہوا، جنوبی افریقہ کا آٹھواں سفر ہوا. صحت کی حالت میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ آخری سفر تھا. اولیاء اللہ کے لیے اللہ کی ایک خاص نعمت. وہ ظالم ہے جو دنیا میں پیدا ہو کر اللہ کے نام کی مٹھاس نہ چکھے. وہ ظالم ہے، خائب و خاسر ہے، اس نے دنیا سے کچھ نہیں پایا. کھانا تو کافر بھی تم سے اچھا کھا لیتا ہے. جو چیز مشترک ہو دشمن میں اور دوست میں، اولیاء اللہ میں اور کافروں میں، وہ اولیاء اللہ کی خاص نعمت نہیں ہو سکتی. عورت بھی کافر اور مومن میں مشترک ہے یا نہیں؟ کافر بھی عورت سے شادی کرتا ہے. یہ کیا کمال ہوا کہ بیوی حسین مل گئی. سموسے پاپڑ تو کافر بھی کھاتا ہے، ہم نے بھی کھا لیے تو اس میں کیا کمال ہوا. بادشاہ تو کافر بھی بن جاتا ہے، بڑی سی بلڈنگ تو کافر بھی بنا لیتا ہے، بڑی سی مرسیڈیز کار تو کافر کے پاس بھی ہے، برف کا ٹھنڈا پانی اور ہری مرچ تو کافر بھی کھاتا ہے. تو جو نعمت کافروں میں اور اولیاء اللہ میں مشترک ہو، جو نعمت دوستوں اور دشمنوں میں مشترک ہو، وہ ہماری خاص نعمت نہیں. دوستوں کو خاص نعمت اللہ پر ہر وقت دوستوں کی خاص نعمت اللہ پر ہر وقت فدا رہنا اور قلب کی نظر سے ہر وقت مشاہدہ تجلیات کرنا ہے. علامہ
اللہ پر ہر وقت فدا رہنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، اور جو عبادات ضروری ہیں ان کو بجا لانا، بس ان کو پورا کرنا، بس یہی ہماری خاص صفت ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت میں دل کا ہر وقت مشغول رہنا، یہی مومن کی نعمت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اچھی خوبصورت بیوی، کار اور مکان اور بلڈنگ اور بادشاہت، یہ تو سب کافر کو ہی مل جاتی ہے. یہ ہماری امتیازی نعمت نہیں ہو سکتی، جو دشمن کو بھی ملے اور دوست کو بھی ملے تو وہ امتیازی شان نہیں ہے. وہ تو دونوں میں برابر ہے، دونوں میں اس میں دونوں برابر ہیں. لیکن امتیازی نعمت وہ ہے کہ دل ہر وقت اللہ پر فدا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہو، اس میں غم اٹھاتا ہو، اللہ کے راستے کا غم اٹھاتا ہو، اپنے آرزوؤں کو خون کرنے میں جتنی بھی مشقت ہو وہ سب اس کو برداشت کرتا ہو. یہ خاص نعمت اور یہ اللہ کی اور دوستوں کی، اس کو یہ حاصل ہے، اس کو سمجھو کہ وہ اس کو ممتاز کرتی ہے. ممتاز صاحب ہی کریں گے، وہ صرف ممتاز صاحب اس کو ممتاز کرتی ہے. اس میں امتیازی شان ہوتی ہے کہ جو کافر کو نصیب نہیں.
دوستوں کی خاص نعمت اللہ پر ہر وقت فدا رہنا اور قلب کی نظر سے ہر وقت مشاہدہ تجلیات کرنا ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اَن یشاہد ربہ بقلبہ حتی کأنہ یری اللہ تعالی شانہ بعینہ. قلب کو اپنے رب کا ایسا مشاہدہ نصیب ہو جائے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. جب بندہ ہر وقت احسانی کیفیت میں ڈوبا رہے، پھر کھانے پینے کا مزہ ہے، ہنسنے بولنے کا مزہ ہے. جب نسبت اللہ قائم ہو، احسانی کیفیت کا غلبہ ہو، تو ہنسنے میں بھی مزہ آتا ہے. بندے کو یہ تصور
جو حضرت جبریل علیہ السلام جب تشریف حاضر ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو صحابہ نے دیکھا تھا، انہوں نے دیکھا کہ ایک مدینے میں ایک سفید بہت خوبصورت آدمی جس کو پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا، اور وہ سفید کپڑوں میں تھے، اور اس زمانے مدینے میں تو خاک اڑتی تھی، جو آتا تھا اس میں کچھ نہ کچھ گرد کے اثرات ہوتے، وہ بالکل صاف ستھرے تھے. سب حیرت میں تھے کہ یہ کیسے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں. تو انہوں نے بہت سے سوالات کیے, مر اسلام, مر ایمان, مر احسان, کیا ہے اسلام, کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو سے ملا, زانو ملا کے بیٹھ گئے اور ہاتھ ایسے رکھ دیے آپ کے زانو مبارک پر اور سوال پوچھ گئے, پھر آپ اس کا جواب دیتے تھے. تو آ کے جبریل علیہ السلام فرماتے صدق تھا, آپ نے صحیح فرمایا.
سبحان.
پھر اس کے بعد اسی میں آپ, پھر آپ نے پوچھا, حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ مل احسان, احسان کیا چیز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, ایسی عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت دل میں پیدا ہو جائے تو اسے احسان حاصل ہو گیا. اور پھولپوری فرماتے تھے کہ احسان جس کو حاصل ہو جاتا ہے تو اس کا اسلام بھی حسین ہو جاتا ہے اس سے پہلے, اور اس کا ایمان بھی حسین ہو جاتا ہے. تو اسی کو تشریح فرمائی علامہ ابن حجر ابن حجر اسقلانی نے, یعنی شہد ربہ بقلبہ کانہ یرى اللہ تعالی, یرى اللہ تعالی شانہ بعینہ, یعنی قلب کو ایسا مشاہدہ, ایسا نصیب ہو جائے کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے. یہ کیفیت احسانی ہے, اور یہ کیفیت احسانی بغیر کسی احسانی کیفیت والے کے ملتی نہیں ہے. جس کو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو احسانی کیفیت ملی تھی وہ تو آپ کی سینہ مبارک سے ملی تھی, آپ کی مبارک آنکھوں سے ملی تھی. اس لیے اب صحابہ, اب کسی کے پاس وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی اب نبی آ نہیں سکتا, تو اب کوئی صحابی کے برابر ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو احسانی کیفیت صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تھی. اب کوئی نبی آپ سے اب قیامت تک نہیں آ سکتا, اس لیے اب کوئی صحابی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلی امتوں کے انبیاء کے صحابہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا.
اللہ
ایسے ایسے ہو تو, لیکن اس کے بعد یہ احسانی کیفیت قلب سے قلب میں منتقل ہوتی رہی, اور یہ اللہ سے تو ان کی صحبتوں سے ملتی ہے. ان کی صحبتوں سے آدمی کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے, اور یہ ورنہ یہ استضاع تو ہوتا ہی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو پھر جب یہ کیفیت ہو جائے گی تو پھر گناہ کیسے کرے گا آدمی, جب یہ استضاع ہو گیا کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں یا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں, تو اس کو گناہ کیسے کرے گا پھر. اسی کا ہے, تو اسی کو حضور نے فرمایا کہ جس کو یہ احسانی کیفیت, یہ احسان حاصل ہو گیا, اس کا ایمان بھی حسین ہو جاتا ہے, اس کا اسلام بھی حسین ہو جاتا ہے.
جب بندہ ہر وقت احسانی کیفیت میں ڈوبا رہے, پھر کھانے پینے کا مزہ ہے, ہنسنے بولنے کا مزہ ہے. جب نسبت اللہ قائم ہو, احسانی کیفیت کا غلبہ ہو, تو ہنسنے میں بھی مزہ آتا ہے. بندے کو یہ تصور ہوتا ہے کہ اس وقت ربا خوش ہو رہا ہے کہ میرا بندہ کیسا ہنس رہا ہے, اور غفلت کے ساتھ ہنسنا, نافرمانی کے ساتھ ہنسنا, اس کے تبسم پر بھی جوتا مارنے کو دل چاہتا ہے. کسی کا لڑکا نافرمان ہو اور مسکرا بھی رہا ہو, بولو باپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ ایک جوتا اس کی کھوپڑی پر مارو, اور جواب, اور جو ابا کا لائق بیٹا ہو, ابا کو خوش رکھتا ہو, تو ابا بھی خوش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا خوش ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی اپنے مقبول اور پیاروں کے ہنسنے سے خوش ہوتا ہے. ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ جب تم اللہ سے ملو تو تم اللہ کو دیکھ کر ہنس پڑو, اور اللہ تمہیں دیکھ کر ہنس پڑے. سبحان اللہ, 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 اللہ. ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ جب تم اللہ سے ملو تو تم اللہ کو دیکھ کر ہنس پڑو, اور اللہ تمہیں دیکھ کر ہنس پڑے. کیا کہیں، دنیا کے مزے سے مجھ کو مزہ نہیں آتا جب تک کہ اللہ پر فدا ہونا نصیب نہ ہو. کیا کہیں، دنیا کے مزے سے مجھ کو مزہ نہیں آتا جب تک کہ اللہ پر فدا ہونا نصیب نہ ہو. روح ہر وقت خدا پر فدا ہو، اور جب کوئی نعمت حاصل ہو تو فوراً کہو آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. اللہ سے غافل ہونا
کیا فرمایا، کیا کہیں،
کیا کہیں، دنیا کے مزے سے مجھ کو مزہ نہیں آتا.
امریکہ حضرت تشریف لے گئے تو وہاں اتنی مصروفیت ہے کہ سارا دن کوئی اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، کمائی میں، اس میں سارا دن خالی، اور شام کو انہیں فرصت ہوتی ہے. یہ تو مسلمانوں کا حال ہے، کافروں کو تو وہ بھی نہیں ہے. صبح کوئی ایک شفٹ لگائیں گے، پھر رات کو دوسری شفٹ لگائیں گے، پھر بیوی کی ایک شفٹ ہوگی، اس کی بچوں کو، بچوں کی پرورش کا کچھ نہیں. جن کی شادی ہو گئی ہے وہ بچے اپنے نرسری میں جمع کر کے جاتے ہیں، ایک گاڑی آتی ہے ان کو جاتے ہیں. لیکن ایسی مصروفیت ہے کہ شام تک انہیں فرصت نہیں ہوتی، مسلمانوں کو بھی جو کہ اکثر شفٹ شفٹ دوسری نہیں لگاتے. تو شام کو لوگ جمع ہو جاتے تھے، اس حضرت کے بیان اور محبت کی بات اللہ تعالی کی، کچھ شاید پانچ چھ دن رہے وہاں. فرمایا کہ دیکھو نوٹ کر لو اس بات کو کہ اب کبھی امریکہ نہیں آنا ہے. ہم کھانا پینے کے لیے تھوڑی آئے ہیں کہ جمانی نے بلایا تھا کہ جمانی میں براؤ قورمہ کے کھلائے، کہنے ہمیں ایسا براؤ قورمہ اچھا نہیں لگتا. ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے تذکرے ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، تب میرا دل لگتا ہے. یہاں تو دن بھر جو ہے خالی پڑا رہے، اور شام کو آ کے کچھ دو چار باتیں سنی. تو حضرت والا کا مزاج یہ تھا کہ ہر وقت حضوری حاصل ہو، اللہ تھا ہر وقت اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی باتیں ہوں. اس لیے ہم ہمیں کیا کہیں، دنیا کے اس میں مجھے کیا فرمایا،
مزہ نہیں آتا. دنیا کے مزے سے مجھ کو مزہ نہیں آتا،
دنیا کے مزوں سے مجھ کو مزہ نہیں آتا. ایسا مزاج تھا.
سبحان
اللہ. بس
کیا کہیں، دنیا کے مزے سے مجھ کو مزہ نہیں آتا جب تک کہ اللہ پر فدا ہونا نصیب نہ ہو. روح ہر وقت خدا پر فدا ہو، اور جب کوئی نعمت حاصل ہو تو فوراً کہو آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. اللہ سے غافل ہونا اور اللہ کی حضوری کا غلبہ نہ رہنا، حق تعالی کی عظمت اور اللہ کے قرب کا غلبہ نہ رہنا، یہ حیوانی زندگی ہے. اولیاء صدیقین کی کیفیت احسانیہ کا لطف دنیا میں کسی کو حاصل نہیں. سلاطین کے تاج و تخت اس کو کیا جانے، اور ناچنے گانے، ہگنے موتنے اور شرابی بدکار ان کے قرب کی لذت کو کیا جانے. ان کے منہ میں کباب اور دل پر عذاب ہے. آہ نابالغ کیا جانے، نابالغ کیا جانے بلوغت کی لذت. حالانکہ یہ دنیا فانی کی مثال ہے، جن کی روح پر اللہ کا شکر غالب ہو وہ اللہ پر فدا ہوتے ہیں. شیخ کو پتہ چل جاتا ہے جب اس کے کسی مرید کا قلب قلباً باطناً ہر وقت خدا پر فدا رہتا ہے. اگرچہ وہ ظاہر نہ کرے، مگر شیخ کا قلب محسوس کر لیتا ہے کہ اس کی روح ہر وقت اللہ پر فدا ہے، اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. جی آہ نابالغ کیا جانے بلوغت کی لذت. جی اچھا. اللہ سے غافل ہونا اور اللہ کی حضوری کا غلبہ نہ رہنا، حق تعالی کی عظمت اور اللہ کے قرب کا غلبہ نہ رہنا، یہ حیوانی زندگی ہے. اولیاء صدیقین کی کیفیت احسانیہ کا لطف دنیا میں کسی کو حاصل نہیں.
اولیاء صدیقین کا ہے جو سب سے، اور اس کے بعد پھر نبوت شروع ہو جاتی ہے. تو فرما رہے حضرت والا کہ اولیاء صدیقین کی زندگی کا لطف بادشاہ اور بڑے سے بڑا دنیا کا جو لذت اٹھانے والے ہیں وہ کیا چیز کیا جانے، کہ ان کو کیا کیف اور کیا لذت حاصل ہے، وہ اس کے بدلے میں اس کو اگر کوئی دینا چاہے تو ٹھوکر مارتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ بڑی چیز جس کے پاس ہو، کوئی بریانی کھا رہا ہو اس کو کوئی دال پیش کرے گا اس کو کہے بھائی اپنے پاس ہی رکھو. تو چیز ایسی لذت ان کو نصیب ہوتی ہے جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہے. یہ حضرت والا یہ بھی اپنا مقام در پردہ بیان فرماتے ہیں. یہ سب باتیں جو ہوتی ہیں یا اکثر یہ جو ارشادات ہیں حضرت کے، آپ بڑے سے بڑے ان کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، خال خال کہیں ملیں گی لیکن اس تفصیل کے ساتھ، کیونکہ یہ زمانہ اس کا ہی تھا کہ اگر ظاہر نہ کرے تو لوگ جو ہے غافل، دین میں کیا لذت ہے وہ اس سے دین کی طرف نہ آئے، اسی کی وجہ سے لوگ دین کی طرف آئے. حضرت والا کو یہ اللہ تعالیٰ کی زبان، حضرت کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نکلوا دیتے تھے. اور ایسی تفصیل سے ہم نے کہیں نہیں دیکھی.
اولیاء صدیقین کی کیفیت احسانیہ کا لطف دنیا میں کسی کو حاصل نہیں، سلاطین کے تاج و تخت اس کو کیا جانے، اور ناچنے گانے، ہگنے موتنے اور شرابی اور بدکار ان کے قرب کی لذت کو کیا جانے، ان کے منہ میں کباب اور دل پر عذاب ہے.
گناہگاروں کے، کافروں کے منہ میں کباب ہے لیکن دل بے چین ہے اللہ کے. اندروں ازبروں چون گورے کافر پر حلل. مولانا رومی فرماتے ہیں، حضرت سے شعر سنا، بارہا سنا، ازبروں چون گورے کافر پر حلل. باہر سے تو ان کا جسم بہت ہی شاندار ہے اور کبابوں میں رکھا ہوا ہے، بریانی کھا رہے ہیں، باہر تو یہ حال ہے. اور وندروں جیسے کافر کی قبر ہوتی ہے کہ باہر سے خوب سجا دیا جاتا ہے، اس کو گاندھی کی سمادھی ہو جا کے دیکھو کیا بنا رکھا ہے. ایسی اور بھی شاندار عمارتیں بناتے ہیں. انگریز جب کوئی مر جاتا ہے تو بہت خوبصورت اس کی بنائی جاتی. تو یہ کافروں کی طرح ہے کہ ظاہر ان کا بہت ہی شاندار معلوم ہوتا ہے، بہت ہی رونق والا ہوتا ہے، منہ میں کباب ہے، بریانی کھا رہے ہیں، لیکن حال کیا ہے؟ مندروں قہرے خدائے عز و جل. جس طرح کافر کی قبر کو باہر سے شاندار ہوتی ہے لیکن اندر عذاب ہو رہا ہے، اسی طرح ان کے قلب پر عذاب ہو رہا ہے اور زبان پر کباب ہے. اور باہر ظاہری نعمتیں ہیں، کار ہے، مرسیڈیز ہے، شاندار بلڈنگ ہیں، خوبصورت عورتیں ہیں، سب ان کو ملی ہوئی ہیں، لیکن دل کا حال ہر کافر سے پوچھ لو کہ کیا ہے. جب میں اسٹیل مل میں تھا تو واضح یہ جب سے روسیوں کے ساتھ جانا پڑتا تھا تو مجھے دیکھ کے وہ پوچھتے تھے کہ شراب تو پی نہیں سکتے تھے میرے سامنے، پوچھے تھے کہ اگر آپ کہ سگریٹ پی لیں، ہاں میں کہا سگریٹ پی سکتے ہو، دروازہ کھول لو کے اس کا کار کا. خیر تو ایک دفعہ انہوں نے اس سے کہا بھی، حضرت نے فرمایا تھا کہ کافر کو من سلم کافرن تبجیرن، من سلم کافر تبجیرن لا شک کافی کفری. جس نے کسی کافر کو سلام کر لیا عزت کے ساتھ، اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں، وہ کافر ہو گیا. تو میں کبھی ان کو سلام نہیں کرتا تھا اور راستہ بھی نہیں دیتا تھا. اوپر سے جب یہ بڑے بڑے افسر آتا ہوتا تھا تو وہ اسی کو کنارے پہ ہونا تھا، میں اپنا سیدھے چلا جاتا تھا اور نہ سلام کرتا تھا. تو اس نے، ہمارا جو افسر تھا وہ بھی دیندار آدمی تھا، تو اس نے کہا کہ اس سے شکایت کی کہ یہ صاحب یہ نہ مجھے سلام کرتے ہیں اور نہ یہ راستہ دیتے ہیں. آپ کی شکایت کر رہے ہیں, اس میں اردو میں کہا, اس نے اپنی روسی میں کہا تھا, وہ روسی جانتے تھے کہ آپ کی شکایت کر رہے ہیں کہ آپ ان کو راستہ بھی نہیں دیتے اور سلام بھی نہیں کرتے. میں نے ان سے پوچھے یہ مجھے راستہ مجھے سلام کیوں نہیں کرتے ہیں, میں نے ان سے پہلے یہ پوچھیے کہ یہ مجھے سلام کیوں نہیں کرتے. حضرت کی برکت سے بات کہیں سے کیا کہہ رہا تھا میں نے منسلم کا اندر جو ہے باہر ان کی شان و شوکت ہے اور کافر کی قبر کے اور باہر اس کے اندر عذاب ہو رہا ہے. اسی طرح کافر کا ظاہر ہی بہت شاندار ہوتا ہے لیکن زندگی میں دل پر عذاب ہوتا ہے. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیسے عذاب ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہا کہ بات خوب عیش میں رہ رہے ہیں, تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب اسے میں سگریٹ پی لیے, میں نے پوچھا کہ آپ لوگ شراب کیوں پیتے ہیں, کہنے لگا کہ اصل بات یہ ہے کہ دل ہر وقت پریشان رہتا ہے اور وہ غم کو دور کرنے کے لیے ہم یہ شراب پیتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کے پاس تو گاڑی ہے کاریں ہیں یا تو آپ کی خوب عیش ہے, آپ کا دل کیوں غمگین رہتا ہے؟ کہنے یہ پتہ نہیں کیوں دل میں کوئی جل رہتی ہے, یعنی وہ شراب سے اس سے غفلت اختیار کرتی. وہ اندروں قہر خدائے عز و جل اندر دل پر قہر ہو رہا ہے, عذاب ہو رہا ہے, ظاہر میں بہت شاندار اور بہت ہی معلوم ہوتا ہے بہت ہی عیش میں ہے لیکن اندر جو ہے وہ تیش میں ہے. تیش میں یہ تیش تو ویسے اس سے کہتے ہیں مگر اضطراب میں ہے, اس سے جو اضطراب ہوتا ہے ویسے ان کو چڑچڑے بھی ہوتے ہیں. اللہ فرماتے تھے کہ جو تدین دار ہوگا وہ اپنی بیوی بچوں سے ہنس کے ملتا ہے اور جو بد نظری کر کے آتا ہے وہ سب سے پہلے بیوی سے لڑتا ہے, اس لیے کہ اس کو دوسری شکل نظر آ گئی تو اپنی خوبصورت بیوی بھی اسے بری معلوم ہوتی ہے. اور اللہ فرماتے تھے کہ وہ باہر کی ایک آنا اس کو سولہ آنا دکھاتا ہے, تو آپس میں لڑائی کا سبب جو ہے وہ بھی بد نظری ہے کہ بد نظری دیکھا اور بد نظری کی نامحرم کو دیکھا اور اپنی بیوی سے آگے گھر میں نے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی, یہ سوچے کہا وہ کیسی عظیم تھی, کاش وہ میری بیوی ہوتی. وہ کاش سے کیا ہوتا ہے, حضرت فرماتے ہیں کاش کاش کرتا ہے اور دل پاش پاش ہوتا ہے, کاش 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 اور دل پاش پاش پاش.
ماشاء
اللہ, اللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالی نے مسلمان بنایا, اللہ حضرت والا سے تعلق نصیب فرمایا, ورنہ پتہ نہیں ہم لوگ کہاں کے کہاں ہوتے, حضرت والا ہی کی برکت سے رکے ہیں. حاصل تو کچھ نہ کر سکے لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حیوانی زندگی سے اللہ تعالیٰ نے کھلا اس سے اللہ نے بچا لیا, اور بڑا احسان ہے, احسانات ہی احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے. کوئی جو کچھ ہم نے حاصل نہ کیا وہ ہماری خطا ہے لیکن ان کی طرف سے تو عطا ہی عطا ہے, اور جتنا اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں عطا فرمائی ظاہری اور باطنی اس کے بھی ہم کہاں اہل تھے, نعمتوں کی بارش کر دی, بارش فرمائی, تو اس کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. ایسی بات نہ ہو کہ جس سے ناشکری کی بات ہو جائے کہ ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا. ارے حاصل نہیں کیا وہ ہماری خطا ہے جو کچھ نہیں کیا, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو عطا ہی عطا ہے, جو کچھ بھی حاصل ہوا وہ بھی ان کا کرم ہے اور بے پناہ حاصل ہوا, ورنہ جو تھا ایسی گندی جگہوں پہ نظر آتے ہیں بازاروں میں اس میں نظر آتے ہیں. کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ایسی حیوانی زندگی سے اور ایسی کافرانہ زندگی سے بچایا, ایمان عطا فرمایا, ان بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے. جتنا بھی شکر کرے عمر بھر سجدے میں پڑے رہیں تو ایک اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ حضرت والا سے اللہ تعالیٰ نے تعلق نصیب فرمایا. اچھا وقت ختم ہو گیا, بادی نے ناخواستہ رخصت کیا, بس پھر ان شاء اللہ کل ملاقات ہوگی. آپ لوگوں کی دعاؤں سے اللہ کا شکر ہے آپریشن بھی بہت اچھا ہو گیا, ہوش بھی صحیح آ گیا اور پتہ بھی نہیں چلا. اب جو آپریشن میں جو چھوٹی بہت تکلیف ہوتی ہے بس وہی ہے, باقی اللہ الحمدللہ بالکل طبیعت اچھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مدد کا احسان ہے کہ اتنی تکلیف کے باوجود, اتنے ذوف کے باوجود حضرت تشریف لائے جس نے, اور ایسا علم عظیم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا آج, ماشاء اللہ. کبھی
اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ عزت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ سے جوڑ دیا بغیر تحقیقات. اللہ آپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
سبھی لوگ اس کا اہل بھی آپ کا عمرہ قبول فرمائے آپ کے ساتھ وقت یہ عمرہ اور حج ہو رہا تھا, مسلمانوں کی بہت تھوڑی سی تعداد تھی. حضرت فرمایا یہ اسلام کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ کسی چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس کو آسان فرما اور قبول فرما, لیکن آپ کے علم میں تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جہاں ہجوم ہوگا اور تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی اور اس وقت حج اور عمرہ مشکل ہوگا. تو صرف یہ عبادت ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اس عمرے اور حج کو قبول فرما, آسان فرما اور قبول فرما. ہمارے اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ اس وقت جب کہ چند آدمی حج کرتے تھے, اگر یہ اسلام سچا دین نہ ہوتا تو یہ دعا بھی آپ نہ سکھاتے. آپ کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا آئے گا, تو اس زمانے میں یہ دعا سکھا دی کہ اللہ اس کو عمرے اور حج کو آسان فرما اور قبول فرما. یہ حضرت والا کے وجود ہیں بالکل بے مثل, کہیں نہیں سنتے. اچھا جناب, السلام علیکم.
بھائی کوئی صاحب یہاں رکے نہیں, جلدی جلدی تشریف لے جائیے.
اللہ
اللہ, یہاں ملاقات کے لیے نہ رکیے, دیر ہو جائے گی, خواتین بھی انتظار کرتی ہیں, جلدی تشریف لے جائیے. اگر کوئی ضروری بات ہو تو خانقاہ میں آ کر عرض کر دیں.
ڈاکٹر نے بیٹھنے کو منع کیا ہے, اس لیے آپ کے خطوط کے جواب ہی نہیں ہو رہے. آدھا خط لکھ کر جواب دیا, آدھا رکھا رہ گیا. تو ان شاء اللہ پھر جب تک ایک دو روز میں طبیعت ٹھیک ہوگی تو پھر وہ بیٹھنے کو بھی ڈاکٹر صاحب منع کر رہے ہیں.